قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
کا جز نمبر 20، سورۃ القصص، آیت نمبر 22، 22، جز یا پارا نمبر 20، سورۃ القصص، آیت نمبر 22، 22۔ پہلے تلاوت انشاءاللہ اور اس کے بعد ترجمہ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم، اللہ کے نام سے۔ گزشتہ جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ شہر سے نکلے، انہیں خبر دی گئی، مومن آل فرعون نے خبر دی کہ جو درباری لوگ ہیں وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آپ اس شہر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ یہاں سے آج آیت نمبر 22 سے آغاز ہوتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور دیکھا کہ ان کے علاوہ دو عورتیں اپنے جانور روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولیں، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر واپس نہ پلٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں اور وہاں پر جو لوگ پلا رہے تھے ظاہر بات ہے ان کے نامحرم تھے، اور ان کو کنویں کے اندر سے پانی نکال کے دینے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو کچھ زحمت کرنی پڑتی تھی، تو اپنے حجاب اور پردے کی وجہ سے یہ انتظار میں تھی کہ وہ لوگ چلے جائیں پلا کر، تو ان کے بعد جب کوئی مرد نہ ہو تو یہ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ اور جب حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور بیٹا بھی ظاہر ہے نہیں ہے، ورنہ بیٹا ہوتا تو وہ آتا، تو ہم یہ جانوروں کو پانی پلاتی ہیں اور اس لیے ہم انتظار میں ہیں۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا، پالنے والے جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔ قرآن نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے، جس چیز کو قرآن اہمیت دیتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن کہہ سکتا تھا ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی، لیکن کیا فرمایا؟ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ آپ قرآن کی اس بات کا اشارہ دیکھیں، اور آج کل جس طرح خواتین کو توجہ جذب کرنے کے لیے مردوں کی چلنا سکھایا جاتا ہے، اور جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فیشن شوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماڈلز اور یہ خواتین کس انداز میں چلتی ہیں تاکہ جس کی توجہ نہ بھی ہو اس کی توجہ بھی کروائی جائے، تو بعض لوگ اپنے کپڑے بیچنے کے لیے اور فلان چیز اور کریمیں اور کیا بیچنے کے لیے عورت کو، جیسے میں نے کل بھی کہا کہ تماشا بازار بنا کے رکھ دیا ہے، اور الزام دین اسلام پر ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو عورت کو کھلونا بنا کر بازار میں نامحرموں کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیں چند ٹکوں کی خاطر کہ اس عورت کو وہ ٹکے ملیں گے، وہ صحیح ہیں، وہ حقوق نسواں کے محافظ ہیں، ویمن رائٹس کے محافظ ہیں، اور دین اسلام یعنی رسول اللہ یعنی خدا یعنی اہل بیت اطہار، یہ سارے کے سارے یہ حقوق نسواں کے دشمن بنا کے پیش کیے جاتے ہیں انڈائریکٹلی، اور بہت سارے قرآن و فرامین محمد و آل محمد سے غافل، دینی طور پر جاہل، دنیاوی طور پر اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہنے والے، ان کے ذہنوں میں بھی یہی چیز فیڈ ہوتی ہے۔ ایک فلم ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں بنائی گئی، 10 کمانڈمنٹس، The 10 کمانڈمنٹس، کہ اللہ کے 10 احکام، اور اس میں یہ واقعہ بھی دکھایا گیا، لیکن بالکل برعکس تحریف شدہ۔ ظاہر ہے کہ جو فلم بنا رہا ہے اس نے اپنے کلچر کو پیش کرنا ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم خلاف فرمان خدا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر حضرت شعیب کی بیٹیوں کو نعوذ باللہ اس طرح دکھایا ہوا جیسے مرد کے لیے ترسی ہوئی تھی، اور بے صبری ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب حضرت شعیب نے بلایا حضرت موسیٰ کو تو اپنی بیٹیوں سے کہا کہ موسیٰ کے سامنے ناچو ڈانس کرو، اور موسیٰ سے کہا کہ آپ کو جو ان میں سے پسند آتی ہے وہ آپ کی ہوئی. ایک یہ کلچر ہے مغربی جس پر ہم میں سے اکثر عاشق ہیں، وہاں رہنے کے اور جانے کے خواب دیکھتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں دنیا کی کامیابی مثلا حقیقی کامیابی اسی میں کہ ان کو فالو کیا جائے. اور آج بھی کئی والدین اپنے بچوں کو، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں پھر وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ مکس گیدرنگ میں، حتیٰ جہاں پہ ڈانس ہوتا ہے اور لڑکے لڑکیاں مل کے ناچ گانا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے، اپنے آپ کو دیندار باز کہنے والے، وہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھیج دیتے ہیں ان میں، اپنے پتہ ہوتا ہے ناچنا ہے میری بیٹی نے، لڑکوں کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ ناچنا ہے، اس کے باوجود بھیج دیتے ہیں. قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ ویلیو ہے یہ کہ حضرت شعیب کی بیٹی آئی تمشی، اللہ فرما سکتا تھا چلتی ہوئی آئی موسیٰ کے پاس، نہ تمشی، نہ محرم کے پاس آ رہی ہے، تمشی الاستحیاء، ان حیا کے ساتھ، حیا کا تذکرہ کر، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی دونوں، پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، اسلام اس بات سے رکاوٹ نہیں بنتا کہ مثلا لڑکی کام نہیں کر سکتی جو مرد کرتے ہیں، کر سکتی ہے. یہ بچیاں پلا رہی تھی، بچیاں چراتی تھی ان بکریوں کو، بچیاں، نبی کی بیٹیاں وہ پانی پلاتی ہیں وہاں جا کر، لیکن اپنی حیا اور نامحرموں میں غلط طریقے سے مکس ہونا، اس سے بچتے ہوئے اپنی حیا اور شرم اور عفت کا لحاظ رکھتے ہیں. عورت کام کر سکتی ہے، اسلام نہیں روکتا اس سے، لیکن جہاں عورت کو تماشا بازار بنا دیا جائے، عورت کو اس طرح تربیت کی جائے کہ تم نے ایسا میک اپ کرنا ہے، ایسے کپڑے پہننے ہیں، ایسی چال چلنی، ایسے لہجے میں تم نے فون اٹھا کر ہیلو کہنا ہے کہ اگلا باتی باقی باتیں بھول جائے، تم سے بات کرنے کے چکر میں پڑ جائے، تم نے اسٹور پر ہماری پروڈکٹ کے سامنے کسی بڑے اسٹور پر کھڑے ہو کر ایسے وہاں سے گزرنے والوں کو بلانا ہے اپنے پاس کہ وہ حتماً چیز خریدے، تم سے بات کرنے کے چکر میں. مسلمان بچیوں کو، کلمہ پڑھنے والی بچیوں کو، اللہ رسول کو ماننے والی بچیوں کو نمائش بنا کر، بازاری چیزیں بنا کر جنہیں شوکیس میں سجایا جاتا ہے وہ بنا کر کھڑا کر دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. تو یہ قرآن کا میسج ہے، عورت کام کر سکتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کو خدا نے اپنی حدود قرار دی ہے، ان حدود کا اور ان ویلیوز کا جن کو دین اسلام ویلیوز قرار دیتا ہے کہ وہ قیامت تک نہیں بدل سکتی، ان ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے. ایک دفعہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کسی دوسرے ملک میں تھا میں، اور وہاں پر جو ہمارے میزبان تھے ان کا ایک ہندو دوست تھا، انہوں نے مجھے اس سے ملوایا، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان جو وہ بہت ہی یعنی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہو، فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے، تو یہ بات بس یہی رہے گی، بدل نہیں سکتی، زمانہ ترقی کر رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، وہ کہہ رہے تھے، ہندو صاحب کہہ رہے تھے کہ زمانہ ترقی کرتا ہے، باتیں چینج جاتی ہیں، زمانے کی چینج کے ساتھ ساتھ باتیں چینج جاتی ہیں، کوئی بات بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، ہر چیز چینج ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ جو اصول مجھے آپ بتا رہے ہو ہر چیز چینج ہوتی ہے، اس کی زد میں یہ اصول آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی چینج ہوتا ہے یا یہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ ہر چیز چینج ہو جائے گی، یہ ہمیشہ ثابت رہے گا، یہ بھی چینج ہو جائے گا. تو خاموش ہو، کیونکہ ظاہر بات ان کے مطابق یہ اصول کبھی چینج نہیں ہو سکتا. کون سا اصول؟ کہ ہر چیز نے چینج ہونا، یعنی جس کے آپ قائل ہو وہ چینج نہیں ہو سکتی، دین کو ہم چینج کر دیں، دینی ویلیوز کو ہم چینج کر دیں. صلوات پڑھیں امت والے. پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دے. جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ، یعنی حضرت شعیب، کہنے لگے خوف نہ کرو، اب تم ظالموں سے بچ گئے. یعنی یہ جو مدین کی سرزمین ہے، یہاں پر فرعون کی اس طرح دسترس نہیں ہے. ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا، اسے نوکر رکھ لیجئے، بس یہ قرآن کہہ رہا ہے عورت سے, عورت اگر سمجھدار ہو تو مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. اور یہ جو فرامین ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, یہ کیونکہ اکثر عورتیں جذبات سے مغلوب ہو کر خرابی کر دیتی ہیں, نہ کہ ہر عورت ایسی ہوتی ہے کہ عورت سے مشورہ لیا نہیں جا سکتا. قرآن بتا رہا ہے, تذکرہ کر رہا ہے, حضرت شعیب کی بیٹی نے, جوان ہے ابھی, بہت بوڑھی بھی نہیں ہے, وہ مشورہ دے رہی ہے کہ ان کو رکھ لیں اپنے پاس نوکری پر. حضرت شعیب قرآن نے نہیں کہا کہ کہو بیٹی عورت ناقص العقل ہوتی ہے تم سے مشورہ نہیں لینا. توجہ فرما رہے ہیں. بس یہ جو احادیث ہیں اس لیے کہتے ہیں ایک حدیث دیکھ کے فتویٰ نہیں دیکھ سکتا کوئی, فتویٰ دینے کا یعنی ایک پوری بات کرنے کا حق کس کو ہے جس نے قرآن دیکھا ہے, جس نے احادیث دیکھی ہوئی ہے, وہ ساری باتیں دیکھ کے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ جو حدیث کہے گی عورت ناقص العقل ہوتی ہے مشورہ نہ کرو, یہ خاص موارد میں ہے. ایک زمانہ جناب امیر کا ہے, خاص طور پہ جب یہ فرمان بولا گیا تھا, زمانہ جناب امیر کا ہے کہ جب ایک خاتون کے پیچھے لگ کر منتخب خلیفہ کے خلاف بغاوت کی گئی, حضرت عائشہ اپنے تمام تر احترام کے ساتھ غلطی پر تھی, خطا پر تھی, اور جناب امیر نے اس زمانے کے مطابق کہا کہ نہیں چلنا, ان کے کہنے پر نہیں چلنا. لیکن قرآن مجید یہ بتا رہا ہے, کوٹ کر رہا ہے یہ واقعہ کہ عورت مشورہ دے سکتی ہے جب سمجھدار ہو, رشیدہ جسے کہتے ہیں, یعنی عاقل ہو, سمجھدار ہو, اسے مشورہ لیا جا سکتا ہے. ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا, اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے, کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو. یہ دو کوالٹیز یہاں پر بتائی گئیں قرآن کی طرف سے, گویا کہ یاد رکھیے قرآن مجید جب اچھی بات کو کوٹ کرتا ہے چاہے کسی کا نام لے کر کرے, یعنی اس کو سجیسٹ کر رہا ہو, طاقتور ہونا چاہیے قوی, یعنی جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کی طاقت ہو اس میں, اور امانت دار ہو, امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو. حضرت موسیٰ کا جو رویہ دیکھا تھا ان بچیوں نے جو باحیا بچیاں تھیں, نہ وہ بچیاں کہ جو ٹین کمانڈمنٹس میں ہالی ووڈ والوں نے دکھائی ہیں, وہ بے حیائی کی حد کر دی ہے وہاں پر, نبی اور ان کی نبی کی بیٹیوں پر بہتان تراشی کی انہوں نے, وہ اب جس بچے کو صرف ٹین کمانڈمنٹس دکھائی گئی ہے اس کے ذہن میں کیا تصور ہوگا جناب شعیب کا اور ان کی بچیوں کا, جس کو قرآن نہیں پڑھایا گیا وہ سمجھے گا نبیوں کی بیٹیاں بھی یہ کام کرتی ہیں, لیکن جس نے قرآن پڑھا اسے پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, انہوں نے جھوٹ بولا, ہالی ووڈ والا بہتان لگایا ہے نبی اور نبی کی بیٹیوں پر, نبی کی بیٹیاں حیا والی ہوتی, جن میں حیا نہ ہو وہ نبی کی تربیت یافتہ نہیں ہوتی. جو طاقتور اور امانت دار ہو, ان دونوں بچیوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا رویے سے کہ یہ اچھے انسان اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. شعیب نے کہا, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو, اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا, یعنی اضافہ ہوگا, اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا, انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. موسیٰ نے کہا, یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہو گیا, میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی, نہیں ہے, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے, یعنی اللہ ہمارا گواہ ہے, اس پر کارساز ہے. پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی. توجہ فرمائیں, مدین میں آنے سے پہلے بھی حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا, اور وہ جو انہوں نے اپنے اس ذرا دو نمبر قسم کے اپنے ہم قوم, جس کو قرآن نے ان کا شیعہ کہا ہے اور وہ کرتا دو نمبری تھا, اس کی ہیلپ بھی کی تھی انہوں نے. بیسیکلی بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ پلان رکھتے تھے فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو چھٹکارا دلانے کا, لیکن فرعون بہت طاقتور تھا, تو جو حرکت اس نے, جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ موسیٰ کا شیعہ تھا دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا, چونکہ یہ بنی اسرائیل کا تھا اور وہ قبطی تھا, فرعون کی قوم سے تھا جس کو حضرت موسیٰ نے مکہ مارا اور وہ دنیا سے چلا گیا, تو جب دوسرے دن بھی یہ لڑائی کر رہا تھا یہی شخص دوبارہ بنی اسرائیل والا, حضرت موسیٰ کی قوم کا شخص دوبارہ لڑائی کر رہا تھا ایک دوسرے فرعون کی قوم والے سے, تو حضرت موسیٰ نے جس سے کہا کہ تو بڑا گمراہ آدمی ہے, تو آج پھر وہی حرکت کر رہا, جو چونکہ حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ ساری باتیں مخفی رہیں, حضرت موسیٰ کا ان کا سپورٹر ہونا کھل کے سامنے نہ آئے تاکہ فرعون الرٹ نہ ہو جائے, تو پہلے سے اس کو معلوم تھا کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل کا ہے. تو حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ جب تک اپنے پلان کو میچور نہ کر لیں، ساری چیزیں فراہم نہ کر لیں، فرعون کو پتہ نہ چلے. اور یہ صاحب جو بار بار جھگڑا کر رہے تھے فرعونی قوم سے، اس کی حرکتوں سے پتہ چل جانا تھا، اور پتہ چل گیا. جیسے ہی موسیٰ نے دوسرے دن حضرت موسیٰ نے ہیلپ کرنی چاہی، اس فرعون کے بندے نے کیا کہا، موسیٰ مجھے بھی اس طرح مارنے لگا جس طرح تو نے کل بندہ مار دیا. اب حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی. اور قرآن نے کیا بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ روز، تو شہر والوں کو پتہ نہیں تھا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں، شہر والے اس وقت موسیٰ آئے تھے شہر میں جب شہر غفلت میں تھا، یعنی ان کے آرام کا وقت. تو قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کل والی بات بھی اسی صاحب نے لیک آؤٹ کی تھی جس کی ہیلپ کی تھی حضرت موسیٰ نے، اور تب اس دوسرے سپاہی کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے بندہ کل بھی مارا. اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بندہ مار دیا. تو تب حضرت موسیٰ، اب دیکھیں بعض دفعہ اپنی قوم والے خائن ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ موسیٰ اس کی فرعون کی قوم سے مومن آل فرعون پیدا کر دیتا ہے کہ جو ان کے اندر سے انر سرکل سے رپورٹ لا کر حضرت موسیٰ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے قتل کا فیصلہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ نے وہاں پر اپنی مدت پوری کر لی جناب شعیب کے پاس، اب اپنا جو ہدف ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو نجات دلانی ہے فرعون کے ظلم سے، واپس چل پڑے کدھر، اپنے شہر کی طرف، مصر کی طرف واپس چل پڑے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے، تو کوہ طور کی طرف سے آگ دکھائی دی. اب جب موسیٰ اس ہدف کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو بلا لیا اور پھر واضح انداز میں کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہم لگا رہے ہیں کہ آپ نے فرعون کو جا کر پہلے خدا کی طرف دعوت دینی ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے بعد پھر اس کا مقابلہ کرنا. وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی. وہ اپنے اہل سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو، یعنی سردی ہے تو استفادہ کر سکو. پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں ہی عالمین کا رب اللہ ہوں، اور اپنا عصا پھینک دیجئے. پھر جب موسیٰ نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پیٹ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ایک تو یہ بات کہ اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ خدا مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ایک اس سے حضرت موسیٰ یعنی ایکسٹرا آرڈنری حالت سے دوچار ہو گئے، اور پھر جب آواز آئی کہ عصا پھینکو اور حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، تو ڈر گئے اور ڈر کے بھاگے ایسے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. قرآن کے لفظ ہیں، آپ جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن کرتے رہے، قرآن کیا کہہ رہے، موسیٰ خوف زدہ ہوئے اور وہاں سے نکلے. جب بھاگے تو آواز آئی، اے موسیٰ، آگے آئیے اور خوف نہ کیجئے، یقیناً آپ امن والوں میں سے ہیں، جن کو امن دے دیں گے آپ محفوظ ہیں، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیجئے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا. یہ دوسرا معجزہ، ایک عصا والا معجزہ اور دوسرا معجزہ، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنی طرف سمیٹ لیجئے. اب جب حضرت موسیٰ نے ہاتھ نکالا تو ہاتھ روشن ہو گیا تھا، وہ بھی ڈر گئے. اور تحریف شدہ تورات میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایک بیماری تھی اور اس بیماری کی وجہ سے ان کا ہاتھ کبھی کبھی سفید ہو جاتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا کا معجزہ تھا، اور کہا کہ اگر آپ کو خوف آ رہا ہے تو اس کو دوبارہ واپس لے جائیں، تو یہ دوبارہ ہاتھ آپ کا نارمل پوزیشن میں واپس آ جائے گا. یہ دونوں معجزے آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں، یقیناً وہ بڑے فاسق لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے، میرے پر کیس ہے وہاں پر اور وہ اس کیس میں مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. اب یہاں پر بھی ایک میسیج ہے، مختصر انداز میں کہوں گا، حق اور حقیقت کا معیار اچھی خطابت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ بہت خوب ہے کہ حق بیان کرنے والا اچھا خطیب بھی ہو، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ طلبگار حق ہو، اگرچہ حق بتانے والا اچھا خطیب نہ بھی ہو۔ جو فقط اچھی خطابت کو معیار سمجھتے ہیں، اگر حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہو جاتے تو خطرے سے دوچار ہو جاتے، چونکہ حضرت موسیٰ بہت زیادہ فصیح نہیں بولتے تھے، زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ اور آگے آ جائے گا سورہ زخرف میں کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور اپنے درمیان کمپیریزن کرنے کے لیے اپنی قوم کو بلایا، تو ایک جو اس نے ہٹ کیا حضرت موسیٰ پر وہ یہ تھا کہ اس کو تو یہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کو یہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ اور قوم نے بھی کہا کہ بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ اللہ کو اور کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا، آپ بہتر ہیں، موسیٰ بہتر نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو کو مضبوط کریں گے، اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، اور ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں ہی کا غلبہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 36 سے، سورۃ القصص آیت نمبر 36 سے ترجمہ، پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی۔ اللہ کے نبیوں پر ایمان نہ لانے والوں کی ان کے گمان میں محکم دلیل کہ جو باپ دادا نہیں کرتے تھے وہ بات ٹھیک بھی نہیں ہے۔ ہم نے باپ دادا جو اتنے سمجھدار تھے، ہمارے باپ دادا، ایسی باتیں ان جو موسیٰ کر رہا ہے اور جو ہارون کر رہے ہیں، ان دونوں والی باتیں ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اسے جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلا نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، اب فرعون کی ذرا علمی گفتگو سنیے گا، فرعون تیز تھا، اس نے اندھا دھند مخالفت نہیں کی، بڑے بڑے سافٹ انداز میں گویا کہ ان کو، اپنی عوام کو اور اپنے درباریوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کہنے لگا۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا۔ ابھی تک جو ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کو کب سے فالو کرتے آ رہے ہیں کہ میں ہی معبود ہوں، اب یہ جو نیا معبود کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں کوئی اور معبود بھی رہتا ہے، ہم چیک کر لیتے، اگر کوئی ایسا معبود نکل آیا تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن اگر نکلا ہی کوئی نہ۔ اور حضرت موسیٰ کے اللہ کو معبود کو چیک کرنے کے لیے فرعون نے اپنے حامان کو حکم دیا، حامان کے جو بہت بڑا ایک سیاستدان اور بہت سمجھدار آدمی تھا، اور سارے انجینئرز بھی اس کے تابع تھے، تو فرعون نے اس سے کہا کہ ایک اونچی سی جگہ بنا دو تاکہ میں ذرا اوپر جاؤں آسمان کی طرف، چڑھ کر اس بلڈنگ پر کوئی برج کوئی ایسا بنا دو تاکہ میں یہ چیک کروں کہ یہ جو موسیٰ بتا رہا ہے کہ معبود میرا جو ہے وہ بہت اونچا ہے، اس سے بات چیت کر کے آؤں، اور پھر نیچے آ کے مثلاً میں تمہیں بتاؤں کہ وہ معبود ہے یا موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بڑے سافٹ انداز میں، کوئی اس نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے سائنسدان جو ہیں، وہ سائنسدان کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، سیاستدان، سیاستدان جو جتنا اپنے اندر برداشت رکھتا ہے مکر کرنے کے لیے، اتنا اچھا آج کل کی سیاست کا وہ سیاستدان ہوتا ہے، غصے میں نہیں آتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو صفات ہیں خداوند عالم نے بھی بیان کی، برداشت کرنا، تحمل کرنا، یہ انبیاء کی صفت ہے، حلیم اللہ کی صفت ہے، اللہ جلدی غصے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ خدا انسانوں کا خالق، اسے پتہ ہے یہ صفت جس میں ہوگی وہ انسانوں کو جذب کر سکتا۔ لیکن ایسا کرنے والی کی نیت کیا، ایک دفعہ ہے مکر کے طور پر لوگوں کے سامنے بہت مسکراتا ہے، برداشت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، پبلک ہے، پبلک کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن جب جاتا ہے تو پھر غصے میں کہتا ہے کہ یہ جو جلسے میں میرے خلاف بولا تھا اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو، اپنے پالتو گنڈوں سے کہتا ہے کہ جا کے ان کی ایسی کی تیسی کر دو، اس پر کیس کروا دو، اس پہ ہیروئن کا کیس کروا دو، اس پہ نشے کا، ناجائز اسلحے کا کیس کروا دو، جو آج کل ہوتا ہے. لیکن جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ حقیقتاً برداشت کرتا ہے، اور جب خدا اسے مکمل اقتدار بھی دے دیتا ہے، رسول اللہ فتح مکہ کے موقع پر جتنا چاہیں بدلہ لے سکتے، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کوئی بدلہ نہیں لے گا، اور سب سے زیادہ تو خود رسول اللہ کی ذات پہ ظلم ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں آزاد کر دیں. لیکن ایک مکار جب اقتدار میں آ جاتا ہے چکر دے کر اپنی خوش اخلاقی کا، تو پھر آپ وہ آج کل پوسٹیں پڑھ رہے ہوں گے، الیکشنوں کا زمانہ ہے وہ آ رہی ہے، اس میں سے ایک پوسٹ آج کل جو وائرل ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو امیروں کا اور سیٹھوں کا غریبوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو گیا اور لہجہ ہو گیا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ 25 جولائی ہے، اس کے بعد شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، اس کے بعد یہ کہیں ہوں گے، اور جو ہار جائیں گے وہ ووٹ نہ دینے کی وجہ سے غریبوں پہ غصے ہوں گے، اور جو جیت جائیں گے وہ اپنی اقتدار کی مستی کی وجہ سے غریبوں کو بھول جائیں گے. غریب اسی کو یاد رہتے ہیں جو خدا کی خاطر غریبوں کے پاس آیا ہو اور وہ خدا کا نمائندہ ہو. دنیا دار بندہ کبھی غریبوں کا ساتھی نہیں ہوتا، صرف فراڈ لگاتا ہے اپنا فائدہ لینے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو کہتے ہیں کہ دین اور سیاست کا تعلق نہیں ہے، یہ آدھا قرآن سیاست، آپ کو پتہ ہے یہ سیاست کا جو گندا مطلب ہے نا، چلاکی اور مکاری اور فلان، وہ اس معنی میں سیاست نہیں ہے. لیکن اسلام سیاست رکھتا ہے، سیاست یعنی معاشرے کے بارے میں آپ کا پلان کہ انسانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ اصل میں سیاست ہے. سیاست یعنی پلاننگ، انسانوں کو کہاں لے کر جانا. سب سے بڑا سیاستدان خدا خود ہے، اس نے کہا ہے کہ انسانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے نمائندے آ کر اسی طرح معاشرے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سیاست ہے. مکاروں نے اغوا کر لیا، اور جو بیچارے ہیں جو دین کی روح کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ تو ساری پلیدی ہے، مکاری ہے، لہذا یہ دین سے کوئی الگ چیز کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا. اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر پھر میرے لیے ایک اینٹ بنا دے، اور پھر ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. تو میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں. بڑے آرام سے انہوں نے کہا، کوئی صریح مخالفت نہیں کی. کہا میرا خیال یہ ہے، پھر ہم چیک کر لیں گے تو کنفرم ہو جائے گا، ابھی میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے. چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے. تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو، جو بھی خدا کے نمائندے کی مخالفت کرتا ہے اس کی بیس کیا ہوتی ہے، اسے حساب کتاب پر ایمان نہیں ہوتا. فرعون اور اس کے لشکر، بیس کیا تھی خرابیوں کی، انہیں یہ تھا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہو، ہم نے جو کچھ کیا ہماری مرضی ہے. تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، پھر پس دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا. اور ہم نے اسے انہیں، اب یہاں پہ قرآن لفظ یوز کیا ہے آئمہ، امام، امام کی جمع ہے آئمہ، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا، رہنما بنایا، جو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے. بس امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ امام جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک وہ لیڈرز اور وہ امام کے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا، امام بنایا، جو آتش کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن یہ قبیح ہوں گے. قبیح یعنی ناپسندیدہ. اور یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت و رحمت کا سرچشمہ بنا کر موسیٰ کو کتاب دی. موسیٰ سے پہلے بھی قومیں تھیں، ان کو ہم نے عبرت بنا دیا، ہلاک کر دیا، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کو بصیرت عطا کرنے والی تھی، لوگوں کو ہدایت کرنے والی تھی، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں. اور آپ اس وقت، توجہ فرمائیے گا اس آیت پر خاص طور پر، اور آپ اس وقت مغربی جانب موجود نہ تھے اے رسول، جب ہم نے موسیٰ کو موسیٰ کی طرف حکم بھیجا اور آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لفظ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سن لیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى، جب ہم موسیٰ کو حکم دے رہے تھے کوہ طور کے بائیں جانب، اے رسول آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ ہم آپ کو غیب کی خبر جو آپ کو نہیں معلوم ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا بالکل واضح لہجہ ہے، قرآن کا بالکل واضح لہجہ، ایک جگہ پر نہیں متعدد مقامات پر کیا فرماتا ہے لب و لہجہ قرآن کا کہ اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے ان کو نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے، اب اس کی جو جسٹیفیکیشن جس نے کرنی ہے وہ کرتا رہے۔ علم غیب اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب برگزیدہ مقرب بندوں کو دیتا ہے، لیکن جتنا چاہتا ہے اپنے اذن سے اتنا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہو اور ہر جگہ پر موجود ہو۔ یہاں پہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم موسیٰ کو حکم دے رہے تھے اے رسول آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ وہاں پر گواہ نہیں تھے۔ جب ہم موسیٰ کو وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور وہاں پر آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ شاہدین کسے کہا جاتا ہے؟ جو گواہ ہو اور موجود ہو وہاں پر۔ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر طویل مدت گزر گئی۔ یاد رکھیے گا، قرآن کے مطابق اپنے نظریوں کو بنا لینا یہ اللہ کے مقرب بندوں کی شان میں کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ سے آگے بڑھ کر شانیں بنا دینا یہ بہتان ہوتا ہے، یہ شان نہیں ہوتی، یہ بہتان ہوتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ افترا ہوتا ہے۔ اور یہ افترا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں بنائی ہیں، اے رسول آپ دیکھیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن، جنہوں نے یہ کام کر لیا۔ پھر جب کوئی بڑھائے تو پھر بڑھانے کی کوئی حد نہیں ہوتی، پھر حد کیا ہوتی ہے؟ آخر میں ان کو ہی اللہ بنا دیتے ہیں کیونکہ کہیں رکنا ہی نہیں۔ ابھی میں چند دن پہلے قصیدہ سن رہا تھا، اور وہ قصیدہ کیا تھا کہ اللہ نے رسول پاک کو وہی بھیجی کہ تیری پشت پر حسین نہیں میں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، اب آپ داد دیجئے اس بات پر، پشت رسول پر امام حسین نہیں اللہ۔ اگلا شعر کیا ہے؟ اگلا شعر ہوا کہ امام حسین وہ کریم ہے کہ جو اللہ کو اپنا جسم ادھار عطا کرتا ہے تاکہ زمین پر اللہ آ سکے۔ اللہ نہیں آ سکتا، جیسے اللہ آسمان بیٹھا زمین پر ہے ہی نہیں، ایک یہ کفر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے بارے میں آنا جانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ احمق اور جاہل ہے جب بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ حسین وہ کریم ہے جو اللہ کو عطا کرتا ہے ادھار، سبحان اللہ، اللہ جیسے محتاج ہے۔ اس طرح کی محبت اہل بیت، یہ بہتان ہے ان ہستیوں پر، یہ کفر و شرک کے محض ہے، اور یہ حق بنتا ہے، سزا ہے ان کی یہ گمراہی کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو عمرے گزار کے لفٹ نہیں کرائی اور اپنا دین سپرد کر دیا شعراء کے، وہ شعراء جو خود بھی صاف ہے قرآن سے، ان کے سپرد کر دیے، دادے دے رہے، دین سے خارج ہونے کی داد دے رہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اللہ کو محتاج ثابت کر کے ہمیں دین اسلام سے باہر پھینک دیا۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، یہاں پہ اللہ کو محتاج کر دیا۔ یہ بہتان ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ امام حسین پر جھوٹ باندھتے ہیں، بولا کائنات پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور قبول وہ کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اے رسول آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا اور آپ وہاں پر مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے، لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر طویل مدت گزر گئی اور نہ آپ اہل مدین میں سے تھے۔ اے رسول آپ اہل مدین میں بھی نہیں تھے، آپ اہل مدین میں سے بھی نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے، لیکن ہم ہی ان تمام خبروں کے بھیجنے والے۔ یہ تمام خبریں اے رسول ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ نہ طور پر موجود تھے نہ ہی آپ مدین میں موجود تھے۔ بالکل واضح قرآن ہے، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے۔ کچھ لوگ جب اپنے غلط نظریات سے کچھ ٹکراتے دیکھتے ہیں کہتے ہیں تم تفسیر بھی رائے کر رہے ہو، یہ ترجمہ ہے سادہ، کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ترجمہ انگلش کا دیکھ لیجئے، اردو کا دیکھ لیجئے، جس کا دل ہے عالم کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سادہ ترجمہ، یہ تفسیر ہے ہی نہیں. اور جب آپ پھر اگلی آیت جو آیت نمبر 46 ہے پھر دیکھیے، اور آپ تور کے کنارے پر، اے رسول آپ تور کے کنارے پر موجود نہیں تھے جب ہم نے ندا دی تھی، بلکہ یہ آپ کا رسول بنانا یہ اس لیے ہے کہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ اور خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کر سکے. یعنی اے رسول یہ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ، اور ہم نے آپ کو نبی بنایا تاکہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ گزشتہ اقوام کے قصوں سے عبرت لیں. اور میں نے بتایا دوسری جگہ پر قرآن فرماتا ہے ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں یہ غیب کی خبریں، نہ اس سے پہلے ما کنت تعلمها انت ولا قوم، نہ اے رسول اس سے پہلے نہ آپ کو علم تھا اس کا نہ آپ کی قوم کو علم، ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں. سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، ہر جگہ موجود صرف اللہ ہے، رسول اللہ بھی ہر جگہ موجود نہیں، سورہ آل عمران میں موجود ہے. اے رسول جب وہ مریم کی کفالت کے لیے قرعہ کشی کر رہے تھے آپ وہاں پر نہیں تھے، اب آپ قرآن کو روند کر آپ کہیں وہاں پر تھے، حاضر و ناظر تھے، آپ کہہ دیں، ٹکرائیں قرآن سے اور خود ذمہ دار. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو یہ کہنے لگے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کے پیچھے چلتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. یعنی اے رسول ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں یہ لوگ کہ اے رسول، اے اللہ ہماری طرف آپ نے رسول ہی نہیں بھیجا، اگر آپ کوئی نبی بھیجتے تو ہم اس کی بات مان لیتے، آپ ہمارا عذر قبول کریں. اے رسول ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، یہ قرآن آپ کو اس لیے دیے قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے خدا کے سامنے کہ ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں تھا، اتمام حجت کے لیے ہم نے یہ قرآن اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، اب توجہ کریں، یہ حضرت اب رسول اللہ کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ہمارا رسول اور یہ قرآن حق ان کے پاس آ گیا، لیکن چونکہ بےمان ہے اندر سے، سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے، اب بہانہ تراشی، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے تو کہنے لگے جیسی موسیٰ کو نشانیاں دی گئی تھی انہیں کیوں نہیں دی گئی. اعتراض، جیسے حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا دیا گیا تھا، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، آپ کو کیوں نہیں دیا گیا، آپ وہ لے کر آئیں تب ہم ایمان لائیں گے. کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ یہ جو تمہارے اندر مرض ہے، اس یہ مرض سبب تھا کہ موسیٰ کے معجزات کے باوجود موسیٰ کی بات بھی نہیں مانی. اللہ تمہاری ڈیمانڈوں پر ہدایت نہیں کرتا، نہ تمہاری ڈیمانڈز پر معجزے دیتا ہے، تم اپنا مرض ٹھیک کرو. اگر تمہارے اندر مرض نہ ہو تو یہ قرآن یہ اسی نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے جس نے 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری ہے اور اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی، کوئی آیت نہیں پڑھی اس نے، کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. 40 سال میں تو ساری شخصیت سامنے آ جاتی ہے، 40 سالہ زندگی شب و روز تمہارے سامنے ہے ہمارے اس نبی کے، نہ اس نے کسی استاد کے پاس تعلم کیا ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، نہ اس نے کوئی کلاس اٹینڈ کی ہے، نہ مکتب میں بیٹھا ہے. تو اب 40 سال کے بعد یہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جس کو رد کرنے، جس کا مقابلہ کرنے سے تم سب کے سب سمیت تمہارے عالموں اور خطیبوں کے سب کے سب عاجز ہو، اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. یہ معجزہ کم ہے، اس معجزے کو ہی مانو، ورنہ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، تمہاری ڈیمانڈ پر ہم معجزے نہیں لائیں گے. انہوں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے جادو ہیں. یعنی بات پھر اللہ تعالیٰ پلٹا رہا ہے، کبھی ادھر رسول اللہ کی قوم کی طرف، کبھی واپس فرعون کی قوم کی طرف، کہ وہ بھی جب معجزے لے کر آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، حضرت موسیٰ کے عصا کو اور ید بیضا کو کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں جو بڑا اثر کرتے ہیں، بڑا امپریس کر دیتے ہیں دیکھنے والوں. اور رسول اللہ کے قرآن کو بھی کیا کہا مکہ والوں نے، جادو ہے اور یہ جادوگر ہے، کانوں میں روئی دے لو، اس جادو کے اس کے منتر کو نہ سنو ورنہ تمہیں ہلاک کر دو. شبہات رکھتی ہیں اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والوں کی باتیں، اور ان کی ڈیمانڈز اور ان کے بہانے بھی آپس میں شبات رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جادو ہیں, اور کہا ہم ان سب کا انکار کرنے والے منکر ہیں. منکر اور قرآن کا جو لفظ ہے وہ ہے کافرون, وَإِنَّا بِكُلِّن کافرون, ہم سب کے منکر ہیں, نہیں مانیں گے. کہہ دیجئے پس اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو, میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا. کتنی عاقلانہ چیلنج ہے کہ تورات بھی موجود تھی موسیٰ کے زمانے میں اور یہ قرآن بھی, اگر تم زیادہ سمجھدار ہو, میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو تم ان دونوں کے مقابلے میں کوئی تیسری کتاب لے آؤ, اس سے زیادہ محکم باتوں والی میں چھوڑ دوں گا, میں بھی تمہارے پیچھے چل پڑوں. لے آؤ تم, میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں تمہاری نظروں میں, میری زندگی بھی تمہارے سامنے ہے. اب ایک ان پڑھ سے ہار گئے ہو, ایک ان پڑھ کے کلام نے تمہیں عاجز کر دیا. شرم کرو, مقابلہ کرو, لے کے آؤ کوئی اور کتاب لے آؤ, میں اس کو چھوڑ دوں گا اور تمہاری اس کتاب کے پیچھے چل پڑوں گا. کوئی کتاب نہیں, سارا زور لگانے کے باوجود کتاب تو دور کی بات, ایک سورہ بھی قرآن جیسی سارے مل کر نہ لا سکے اور عاجز ہو گئے. اور جنہوں نے بنانے کی کوشش کی خود مذاق بن کے رہ گئے, اس زمانے میں بھی اور آج بھی تاریخ ان پر ہستی ہے. ایسی بیہودہ چیزیں انہوں نے گھڑی کہ مذاق بن کے رہ گئے. بس اے رسول, اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو آپ جان لیں کہ یہ لوگ بس اپنی خواہشات کے پیروکار. اب یہ ان کے مرض کی جڑ بتائی جا رہی ہے. آج بھی قیامت تک اللہ کے پیغام کو نہ ماننے کی جو جڑ ہے وہ کہاں پہ پکڑی جاتی ہے, وہ جو اصل جو بیماری ہے وہ کہاں پر ہے, خواہشات نفسانی. اگر یہ آپ کی اے رسول بات نہیں مانتے تو آپ جان لیں کہ یہ لوگ بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. اللہ ظالموں کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا. یا اللہ کے مقابلے میں آنے والی اپنی خواہشات چھوڑ دو, یا جان لو کہ تم ظالم ہو اور اس ظالم کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. یہ فیصلہ کرو, یہ سودا کرو, ورنہ تم ظالم ہو, خدا اس ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. ترجمہ سورۃ القصص آیت نمبر 51 سے. اور یقیناً ہم نے ان کے لیے ہدایت کی باتیں مسلسل بیان کی, شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جب ان پر, اب یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے جو تورات پر بھی صحیح ایمان رکھتے ہیں, نہ کہ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں اور ہیں کرپٹ, حقیقی ایمان والے. ان کی قرآن نے تعریف کی ہے, چاہے یہودی ہوں چاہے مسیحی ہوں, قرآن کی تعریف کی ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب یہ آپ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, چونکہ حق کا مقناطیس حق کو کھینچ لیتا ہے. ان کے اندر کی پاکیزگی آپ کی طرف ان کو کھینچ کے لے آتی ہے. حق کو سن کر, چونکہ حق سے مانوس ہیں, حق کے لب و لہجے سے مانوس ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں. یہ اب اس گروہ کا تذکرہ ہے. ایک جھوٹے ایمان کے دعوے داروں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے, اور زیادہ انہی کا تذکرہ ہے قرآن میں, چونکہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا, گمراہ بھی تھے اور گمراہ کرتے بھی تھے. اور دوسرے پاکیزہ لوگوں کا بھی تذکرہ ہے, اب یہ ان کا تذکرہ ہے. اور جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے, یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے, ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے. ہم پہلے بھی بات ماننے والے تھے, پہلے بھی خواہش پرست نہیں تھے, اللہ کہہ کے سر جھکاتے, اور اب خدا نے ہمارے لیے یہ نئی نعمت بھیجی ہے, یہ رسول بھیجا ہے, ہم اس کے بھی فرما بردار ہیں. انہیں ان کے صبر کے سلے میں دو بار اجر دیا جائے گا. پہلے بھی نیک تھے اور اس رسول کو بھی تعصب کا شکار نہیں ہوئے. ہماری قوم اور اس رسول کی قوم اور, ہم نہیں مانیں, کوئی تعصب کا شکار نہیں ہوئے, حق کی بات انہوں نے مان لی. اللہ فرماتا ہے انہیں ان کے صبر کے سلے میں دو بار اجر دیا جائے گا. اور یہ لوگ, اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں, توجہ فرمائیں, یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں, یعنی برائیوں کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں, ان کے مزاج یہ. اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, اور جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں, لغویات کی محفلیں ان کے سامنے اگر آ جائیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں, اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہاری یعنی تمہاری یہ لغویات تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، ہم گندی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اچھے انداز میں، یعنی جاہلوں سے بھی بڑے اچھے انداز میں دوری اختیار کرتے ہیں۔ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ جو قرآن نے دیگر آیات میں بیان، قرآن کی آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتے ہیں، رسول اللہ کے ذمے کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا، قرآن سنا دینا، یہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ کے نہ ذمے ہے راستے پر چلانا، اور قرآن بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کبھی قرآن فرماتا ہے اف انت تکرہ الناس تکرہ الناس ان تکونوا مؤمنین، اے رسول آپ لوگوں کو مجبور کرو گے مومن بننے کے لیے؟ نہیں، آپ کا کام ہے آپ بیان کر دیں، ان کو ہم نے عقل دی ہے، اپنی خواہشوں سے دست بردار ہو جائیں، ناجائز خواہشوں سے اللہ کی بات مان لیں، ہم ان کو اجر دیں گے، بہت زیادہ دیں گے۔ اگر نہیں کرتے، آپ خواہش رکھتے ہیں سارا مکہ ایمان لے آئے، ایمان نہیں لائے، اللہ کی طرف سے جو قانون ہے اس پر چل کر آئیں گے۔ جو راستہ خدا نے ہدایت کے لیے رکھا ہے وہ کیا؟ کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے خود اس کے آگے سر جھکاؤ، پھر خدا تمہاری توفیقات بڑھا دے گا، پھر تمہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے گا۔ لیکن اگر تم سرکشی پر اور نافرمانی پر اور اپنی گندی عادتوں پر اصرار کرنا چاہتے ہو، اپنی انہی ناجائز چیزوں میں رہنا چاہتے ہو، تو پھر ہمارا رسول تمہیں ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی تفسیر نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اندر کے جو اچھے لوگ ہیں جو آپ کی طرف آ جائیں گے، برائیوں کے پرستار نہیں ہیں، گندی عادتوں اور گندی محفلوں کے عاشق نہیں ہیں، یہ آپ کی طرف آ جائیں گے، اور جو بدماشیوں میں آگے نکل چکے ہیں یہ آپ کے مخالف بنیں گے، یہ طبقہ ہر نبی کا مخالف ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کر لی تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کچھ بزدل لوگ کہتے تھے کہ دوسری پارٹی بہت پاورفل ہے، آپ لوگ، آپ کی پارٹی کمزور ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو پارٹی طاقت میں آ گئی اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہر زمانے میں جنہیں لوٹا کہا جاتا ہے وہ موجود تھے۔ موجود لوٹے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھے کہ سورج کس طرف سے طلوع ہو رہا ہے، اسی کی طرف وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ حق پر میں اکیلا بھی ہوں تو میں یہی کھڑا ہوں۔ اور جو کہتا ہے کہ دیکھو بندے کدھر زیادہ ہیں، ادھر جانا ہے، یہ آج کل کی ٹرمینالوجی میں اس کو لوٹا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوٹا ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے کیا کہا رسول پاک سے کہ آپ کمزور ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لائے تو ہمیں تو لوگ مار ڈالیں گے، ہم کڈنیپ ہو جائیں گے، ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، نتخطف، اچک لیا جانا، ہمیں لے جائیں گے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ ہمیں سیکیور نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کے ایمان کا کہ جن کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے۔ یہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے نا کراچی کا، مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، پنجاب میں جس دن زبردست دھوپ نکلی ہو نا اور آپ گاڑی دھوپ میں کھڑی کر کے جائیں اور اس کے بعد آپ کو آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہو، ایک دفعہ مزہ آ جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے ایمان کا آپ اندازہ کریں، مثلا حضرت بلال، کچھ احمق، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے، حضرت بلال کی شان میں جسارت کرتے، اپنی گھٹیا حیثیت کو نہیں دیکھتے۔ حضرت بلال کو آپ تصور کریں، اس صحرا کی، صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت، روز ان کا مالک ان کو لٹاتا ہے اس پر، اس ریت پر، اور گرم پتھر، سنگین پتھر اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے انکار کر خدا کا، اور وہ کہتے ہیں احد، حتیٰ کہ آیت آ جاتی ہے کہ جس کا دل ایمان پر قائم ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے انکار بھی کر دے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر پکڑ ہے جو دل سے دین سے پھر جائے. اجازت کے باوجود عشق کے بلال کیا کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں عہد عہد. سینہ چھل گیا, جل گیا, پشت جل جاتی ہے ساری. اور آج کا ایک اٹھ کے بلال کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر, شان میں گستاخی کر, کیسے جاہل لوگوں کے سپرد کر دیا دین کو ہم نے کہ وہ آ کر کھیلے. ان کی قربانیوں کا کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ اس وقت جو بزدل لوگ تھے, جو لوٹے جنہیں مثلاً میں کہہ رہا ہوں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد میں شامل ہوئے جب اسلام نے ترقی کر لی اور دیکھا کہ اب تو ادھر کی پارٹی اسٹرانگ ہو گئی, اب ادھر مال غنیمت, ادھر لالچ ہے, آ گئے. جنہوں نے صدق کے دل سے ایمان لایا وہ صدق کے دل سے ایمان لایا, لیکن بہت سارے یہ نفاق منافقوں کا طبقہ زیادہ تب پیدا ہوا. اس وقت آئے اور کہا کہ اب ایمان لے ہو چکے, ادھر مال غنیمت بھی, ادھر شان و شوکت بھی ہے, اب اس پارٹی کو جوتے پڑنے والے, اب ادھر شامل ہو جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم آپ کی میت میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اب اللہ فرما رہے ہیں ان کے جواب میں, کیا ہم نے ایک پر امن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ فرما رہا ہے احمقو, یہ جو تم ایک صحرا کی بنجر زمین پہ پڑے ہو اور تمام نکات عالم سے رزق کھچ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے, یہ کون تمہیں دے رہا ہے؟ یہ حرم کس نے تمہیں فراہم کیا؟ اللہ نے. اس اللہ کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اچک لیے جائیں گے, اس اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہو. اصل میں تم ایمان نہیں رکھتے, بے ایمان ہو, جھوٹے ہو. اگر تمہیں ایمان ہوتا کہ یہ نبی ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہم اچک لیے جائیں گے؟ وہی اللہ تمہیں دے رہا نہیں ہے, وہ اللہ تمہیں بچا نہیں سکتا اچھ کے جانے سے. ہاں اللہ آزمائش کرتا ہے اور ایمان والے آزمائشوں سے کامیاب ہوتے ہیں, آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں. بے ایمان تو دیکھتے ہیں کون سی پارٹی اسٹرانگ ہے اس کی طرف چلے جاؤ, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے. ہماری اکانومی دیکھو, ہمارے بینک بیلنس دیکھو, ہماری پراپرٹیز دیکھو, ہماری گاڑیاں دیکھو, ہمارے گھر دیکھو, کتنے ہی نازاں تھے اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اچکے جانے کا خوف ہے, تو اللہ نے تم سے پہلے تم سے زیادہ مالدار اور اپنی طاقت پر, اقتدار پر, اپنی بستیوں پر, اپنے گھروں پر, پہاڑ کاٹ کر بنائے گئے شہروں پر نازاں تھے. تمہیں جان کا ڈر ہے, تو جو اتنے نازاں تھے ان کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا. تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. کون جاتا ہے کربلا؟ کون جاتا ہے کربلا؟ ایمان والا. کہ جو حضرت حور کے آپ سنتے ہیں, حضرت حور آخر وقت تک اپنے دل کو یہ تسلی, اندر پاکیزگی تھی, آخر وقت تک یہ سمجھے ہوئے تھے کہ امام حسین سے لڑنا نہیں پڑے گا, لیکن جو اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے وہ فائنل ڈیسیجن پہ خدا بچا لیتا اس کو. جب دسویں کا دن ہوا اور عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ مارو, تو حضرت حر لرزہ تاری, خوف سے نہیں, ایمان کی تاثیر سے, حسین سے لڑوں گا, حسین کو ماروں گا. ورنہ اس وقت تو جس کو پہلے خیال نہیں آیا, اس دن تو پھر خیال آتے ہوئے بھی نہیں آتا کہ جب بالکل موت سامنے دکھائی دے رہی ہے. عمر ابن سعد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ امام حسین کو مارنا ہم؟ اس نے کہا مارنا سنا نہیں تم؟ وہاں پر وہ جو حر کے اندر کا ایمان تھا وہ غلبہ پا گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے, لیکن اللہ ان کو بچا لیتا ان کی اندرونی پاکیزگی کی وجہ سے. اور پھر حر پر, حر کا بدن کانپ رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ حر ڈر رہا, خوف سے کانپ رہا ہے. حر نے لفٹ ہی نہیں کرائی, ان کا لرزہ خوف کی وجہ سے تھوڑی تھا. سوار ہوئے, آئے امام حسین کے پاس. امام نے کہا اتریے. کہا میں نہیں اتروں گا, میں اترنے کے قابل ہی نہیں, میں نے آپ کو ڈرایا, آپ کے بچوں کو ڈرایا, میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کے قریب آؤں. میں اپنا جو میں نے گناہ کیا ہے میں اس کا جبران کروں گا, اور اس کے بعد جو خدا نے میرے لیے لکھا. جملہ صرف یہ کیا کہ میری توبہ قبول ہے, یہ ہوتا ہے ایمان. ایمان اسے کہتے ہیں, نہ کہ دیکھا کہ ابھی ایمان والوں کی رش لگی ہوئی ہے تو اب ہم بھی ایمان لے آئے, اور اب ایمان والا کوئی نہیں ہے تم کو چھوڑو, تنہا چھوڑو. امام حسین کربلا جا رہے تھے, چھوڑ دیا انہیں. ہر زمانے میں خداوند عالم آزمائش کرتے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور کتنی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے. تم کہہ رہے ہو کہ ہم اچک لیے جائیں گے اگر ہم ایمان لے آئے, تو جو طاقتور تھے ان کو ہم نے تباہ نہیں کر دیا. ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر کچھ, اور ہم ہی تو وارث بنے. کون اس ان ہلاک شدہ قوموں کے پیچھے کون وارث بنا؟ اللہ. وارث کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائے جانے والے کے بعد. اللہ فرماتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ, ہم وارث بنے ان کے, ہم بعد میں رہ گئے. اور اگر ہمیں وارث قرار دو گے تو پھر ہم تمہیں بھی بچا لیں گے. اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے. یہ سنت الہی ہے, جب تک اتمام حجت نہ کر دے. ایسا نہیں ہے کہ ہر گاؤں ہر جگہ پر ایک نبی آئے, بلکہ وہ جو مرکزی جگہ ہے جہاں باقی ساری چیزیں اس کے مثلا سببز کہہ لیں, جو کیا کہا جاتا ہے اس کو, نواحی علاقے کہہ لیں, اس بڑے مرکز میں خدا بھیج دیتے تاکہ ان تک باقیوں تک پیغام پہنچ جائے. اس اتمام حجت کے علاوہ خدا بند عالم عذاب نہیں کرتا. اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے, اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم تھے. ہم ایسے ہلاک نہیں کرتے. اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے, کہ یہ مکے والوں سے کتاب ہے اور مجھ سے اور آپ سے کتاب ہے, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے, بھلا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا؟ آگے یہ مقدمہ چینی ہو رہی, آگے حضرت قارون کا تذکرہ آنے والا, وہ بھی اپنے فیلڈ کا حضرت تھا. جب نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی گاڑی ہوتی مثلا. ابھی آگے یہ اللہ تعالیٰ مقدمہ چینی کر رہا ہے, بھلا وہ کہ جو خدا کے وعدے کا منتظر ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا دی ہوئی؟ پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا, یعنی اسے کہا جائے گا بتا حساب دے جو تجھے اللہ نے دیا تھا, اور وہ حساب نہیں دے. یہ ویسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے وعدے کے انتظار میں ہے اور اس کو ملنے والا ہے, یعنی خدا کی طرف متوجہ ہے, نہ اسے اللہ کی دنیا کی جو نعمتیں ملی ہیں اس کو خدا سے دور کرنے کا سبب نہیں بنتی. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے, جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا, وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا. یہ کون؟ اب ائمت الکفر کی بات ہو رہی ہے, فرعون و نمرود کی بات ہو رہی ہے, جو رب بنے بیٹھے تھے, جو خدا بنے بیٹھے تھے. اللہ ان سے کہے گا کہ کہاں ہے وہ جو تمہیں تم نے جن کو رب بنایا ہوا تھا, کہاں ہے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا؟ میرا گمان تمہارا یہ تھا کہ یہ میرے شریک ہیں, یہ میرے ڈیسیجنز میں شامل ہیں, اب ڈیسیجن تو میرا ہے یہاں پر, اب بلاؤ شریکوں کو تاکہ تمہیں بچائیں. اور پھر جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے یہ کون ہے؟ گندے لوگ جن کو معبود بنایا گیا, فرعون, نمرود, ابلیس. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے پروردگار, اللہ کو خطاب کریں گے, اے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا, یہ ہمارے چمچے تھے, ہمارے پیچھے چلتے تھے, ہمارے نظریات پر ہمیں فالو کرتے تھے, جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا, اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان پر تبرہ کرتے, ان سے بیزار ہوتے کہ وہ یہ ہماری پوجا تو کرتے ہی نہیں تھے. کیا مطلب ہے جملے کا؟ اصل میں یہ خواہش پرست لوگ تھے, انہوں نے دیکھا کہاں ہماری خواہشیں زیادہ پوری ہوتی, کون سا نظریہ ہمیں زیادہ سافٹ راستہ شارٹ کٹس فراہم کرتا ہے. یہ ادھر گئے اور تیرے حقیقی دین کی طرف یہ نہیں آئے. اصل میں تو یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے, اصل میں یہ اپنے نفس کے پجاری تھے, اصل میں اپنے ناجائز چیزوں کی. ہم تیری طرف اے پروردگار متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے. اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ تو یہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے, اور وہ عذاب کو بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت تمنا کریں گے کاش ہدایت پر ہوتے. عذاب کو سامنے دیکھ کر, کیونکہ وہاں پہ خواہش پوری کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا, وہاں پر کہیں گے ہر طرف سے مایوس ہو کر کہیں گے کاش ہم دنیا میں ہدایت پر ہوتے. اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا بتاؤ تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا جب میرے نبی تمہارے پاس آئے تھے, آج بتاؤ کہ تم نے کیسے ان کے پیغام پر کیسے ریئیکٹ کیا, کیا جواب دیا تھا. تو ان کو ان کی باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا, یعنی اپنی کی ہوئی باتیں بھی بھول جائیں گے, ایسا دماغ خراب ہو جائے گا. عذاب جہنم کو سامنے دیکھ کر ہوتا ہے نا بدحواسی, قیامت کے دن ان پر بدحواسی طاری ہوگی. اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گا ان کو, اندھے ہو جائیں گے گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اس دن وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے. یہاں پر تو فوراً ہوتا ہے نا فون کرو اور پوچھو کہ اب جہاں پھنسا ہوں کیسے نکلوں وہاں سے, آپ سفارش کریں گے یا کسی سے کروائیں گے یا کسی ماہر وکیل سے رابطہ کریں, اس میں پھنس گیا ہوں کیسے نکلوں, ٹھیک ہے نا, ایسے ٹیلی فون کی بیلز چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس دن سوال بھی نہیں کریں گے, چپ ہو جائے گی, پتہ ہوگا کوئی سوال فائدہ نہیں دے گا. اتنا واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکچرائز کیا جہنم کو قیامت کے دن, کہا کہ یہ سب اللہ کے مقابلے میں نفس پرستیاں کرنے والے یہاں پہنچنے والے. اس دن وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے, لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل, یعنی اس نصیحت کو سن کر اپنی غلط روش کو چھوڑ دو, لیکن جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے, یعنی اس طریقے سے امید کی جا سکتی. اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے, انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, اور آپ کا پروردگار وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. اللہ سب جانتا ہے رسول, یہ جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں اللہ سب سے واقف ہے. اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ثناء کامل تمام حمد اسی کے لیے مخصوص ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور حکومت بس اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. صلوات پڑھیں مدوار. آیت نمبر 70 تک آج تمام کرتے ہیں انشاءاللہ, آیت نمبر 71 سے خداوند عالم نے توفیق دی تو کل اس کو جاری رکھیں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم بحق کے قرآن کریم اور بحق کے محمد و آل محمد اہل بیت اطہار ہم سب کو قرآن کریم اور قرآن مجید کے سائے میں جو تعلیمات محمد و آل محمد ہیں ان کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, بامعرفت ان کے بارے میں ہونے کی, اور انہی پر عمل کرنے کی, اور انہی کا پرچار کرنے کی, اور معاشرے میں اسی نور کو پھیلانے کی, اور اس میں عملی قدم اٹھانے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے صدقے میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن محشور فرمائے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو سنا, اللہ کے رسول کی بات کو سنا, آئمہ کی بات کو سنا, اور نہیں دیکھا کہ دنیا ان کے ساتھ ہے یا دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کے پیچھے چلے اور اس راستے پر جو کچھ بھی پیش آیا مسکراتے ہوئے اس کو برداشت کیا اور خدا کے ہاں فوز عظیم سے ہم کنار ہوئے. ہم جو کہتے ہیں نا یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, وہ کون سی عظیم کامیابی تھی جو کربلا میں ملی؟ شہادت, شہادت. ہم کہتے ہیں کاش ہم ساتھ ہوتے تو وہ عظیم کامیابی پاتے. خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمیں اس عظیم کامیابی سے, جس عظیم کامیابی کا راستہ کربلا نے دکھایا ہے, اس عظیم کامیابی سے ہم کنار ہونے کی اور اسے پا لینے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس راستے کی ہمیں معرفت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طرز تمام ہے, اور اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو یہ اس کو تمام کر دے.